بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب قاسم رضیعی نے. اور سامعین, ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین, یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں ہوں گی اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس, اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. سامعین, ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے ترجمان نے نتنز میں ایٹمی مرکز کے اطراف میں ایران کے ترقیاتی امور کے بارے میں مغرب کے زہریلے پروپیگنڈے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف اے ٹی ایف کی وائٹ لسٹ میں پاکستان کی واپسی کی راہ ہموار ہونے پر قوم کو مبارکباد دی ہے. ہندوستان میں کانگریس صدر سونیا گاندھی نے فوج میں بھرتی کی نئی اسکیم کی مخالفت کرنے والے نوجوانوں سے تحریک کو پرامن اور عدم تشدد رکھنے کی اپیل کی ہے. افغان دارالحکومت کابل میں پے در پے کئی دھماکوں کی خبر ملی ہے. اور غاصب اسرائیلی حکومت نے صہیونی کالونیوں کی جانب 2 راکٹ فائر کیے جانے کے بہانے غزہ کے مرکزی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے ترجمان نے نتنز میں ایٹمی مرکز کے اطراف میں ایران کے ترقیاتی امور کے بارے میں مغرب کے زہریلے پروپیگنڈے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ایران سیف گارڈ پروٹوکول سے ہٹ کر اطلاعات فراہم کرنے کا کوئی فریضہ نہیں رکھتا, مگر تہران نے نتنز کے ایٹمی مرکز کے اطراف میں اپنی ترقیاتی سرگرمیوں سے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای کو باخبر کیا ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے جمعے کے روز اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نتنز ایٹمی سائٹ کے جنوب میں سرنگیں کھود رہا ہے. اس اخبار کی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران پہاڑوں کے نیچے ایٹمی تنصیبات تیار کر رہا ہے تاکہ بمباری اور الیکٹرانک حملوں کے نقصانات سے بچا جا سکے. اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ شائع کر کے اس بات کی کوشش کی ہے کہ نتنز میں ایران کے ترقیاتی اقدامات کو خفیہ اور خطرناک اقدامات ظاہر کرے. ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے ترجمان بہروز کمال بندی نے نور نیوز سے گفتگو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ نقل و منتقلی کا عمل ایران کے ایٹمی مرکز کی سیکورٹی بڑھانے کے لیے انجام پایا ہے اور اس سلسلے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو باخبر بھی کیا گیا ہے. کہا کہ ایران کے اقدامات کی مکمل شفافیت کے پیش نظر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ غلط فائدہ اٹھانے یا شک و شبہ پیدا کرنے کی صہیونی ذرائع کی کوششیں کارگر ثابت نہیں ہو سکتی. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف اے ٹی ایف کی وائٹ لسٹ میں پاکستان کی واپسی کی راہ ہموار ہونے پر قوم کو مبارکباد دی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی جانب سے تمام شرائط پوری کرنے کے ایف اے ٹی ایف کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ لسٹ میں واپسی سے اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اکتوبر میں ایف اے ٹی ایف ٹیم کے دورے کے بعد پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل جائے گا. ادھر پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ فیٹ اف کا اقدام پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے اقدامات کی کڑی ہے. اس سلسلے میں جشن منانا قبل از وقت ہوگا. قابل ذکر ہے کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے صدر ڈاکٹر مارکس پلیئر نے کہا ہے کہ پاکستان نے تمام شرائط مکمل کر لی ہیں اور اسے گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ جائزہ ٹیم کی رپورٹ کے بعد کیا جائے گا. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے قتل کے لیے افغانستان میں ایک شخص کو سپاری دی گئی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے قتل کے لیے سپاری دینے کا دعویٰ ان کے میڈیا ایڈوائزر فیاض الحسن چوہان نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق فیاض الحسن چوہان کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے افغانستان میں موجود کوچی نامی دہشت گرد کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو قتل کرنے کی سپاری دی ہے. قابل ذکر ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے قتل کی سازش تیار کیے جانے کا دعویٰ سب سے پہلے مارچ سن 2022 کو اس وقت کے وفاقی وزیر فیصل واڈا نے کیا تھا. ہندوستان میں کانگریس صدر سونیا گاندھی نے فوج میں بھرتی کی نئی اسکیم کی مخالفت کرنے والے نوجوانوں سے تحریک کو پرامن اور عدم تشدد رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی اس اسکیم کو واپس لینے کی جد و جہد میں ان کا ساتھ دے گی. آج ملک کے نوجوانوں کے نام ایک پیغام میں سونیا گاندھی نے کہا کہ فوج میں لاکھوں اسامیاں خالی ہونے کے باوجود پچھلے 3 سالوں سے بھرتی نہ ہونے کا درد سمجھ سکتی ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ حکومت نے آپ کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے فوج کی نئی بھرتی کی اسکیم کا اعلان کیا ہے جو کہ مکمل طور پر بے سمت ہے. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھی الزام لگایا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی مرکز میں اقتدار میں آنے کے بعد سے جے جوان جے کسان کی اقدار کی توہین کر رہی ہے. راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو سیاہ فام قانون واپس لینا ہوگا. اسی طرح انہیں اگنی پتھ اسکیم واپس لینی ہوگی. معاف کیجئے, راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو سیاہ زرعی قانون واپس لینا ہوگا اور اسی طرح انہیں اگنی پتھ اسکیم واپس لینی ہوگی. افغان دارالحکومت کابل میں پے در پے کئی دھماکوں کی خبریں ملی ہیں. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکے آج کابل کے پروان علاقے میں ہوئے ہیں. اطلاعات کے مطابق اس بار سکھوں کے گرودوارے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ گرودوارے پر حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں. حکام نے بتایا کہ واقعہ دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی پھٹنے کے نتیجے میں ہوا ہے. افغانستان بالخصوص کابل, قندوز اور بلخ صوبوں میں حالیہ مہینوں میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں جن میں سینکڑوں افراد, خاص طور پر نمازی اور شیعہ طالب علم شہید اور زخمی ہوئے ہیں. بیرون ملک اسکولوں اور تعلیم و تربیت کے بین الاقوامی امور کے ایرانی مرکز کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے اسکولوں میں ان افغان بچوں کی تعلیم کے لیے بھی رجسٹریشن کیا جا رہا ہے جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز تک موجود نہیں ہے۔ ایران کے خلاف مختلف قسم کی پابندیوں کے باوجود تہران نے افغان مہاجروں کی قابل ذکر مدد کی ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں نے اب تک افغان مہاجروں کی مدد و حمایت کی بنا پر ایران کی قدردانی کرنے سے گریز کیا ہے۔ بیرون ملک اسکولوں اور تعلیم و تربیت کے بین الاقوامی امور کے مرکز کے سربراہ مہدی فیاضی نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی طلبہ کی زیادہ تر تعداد افغان شہریوں پر مشتمل ہے جو ایران میں اچھی اور مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں زیر تعلیم افغان طلبہ کی تعداد 500,000 تک ہے، جبکہ اسکولوں میں ان بچوں تک کا داخلہ لیا جا رہا ہے جن کے پاس کوئی شناختی کارڈ یا قانونی دستاویز تک موجود نہیں ہے تاکہ وہ تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ امریکی فوجیوں نے شام کا دسیوں ٹرک گندم لوٹ لیا ہے۔ مشرقی شام میں قابض امریکی فوجی اس ملک کے گندم کے حامل ٹرکوں اور آئل ٹینکروں کو پڑوسی ملکوں میں اسمگل کر رہے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی فوجیوں نے 40 ٹن گندم کی کھیپ شام کے الجزیرہ علاقے سے لوٹی ہے۔ رپورٹ کے مطابق قابض اور دہشت گرد امریکی فوجیوں نے گندم لوٹنے کے بعد اسے شمالی عراق میں اپنی چھاونیوں میں بھیج دیا ہے۔ شام کی وزارت پیٹرولیم کے اعداد و شمار کے مطابق قابض امریکی فوجی اور ان کے ایجنٹ روزانہ شام کا 70,000 بیرل تیل چوری کر لیتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے اپنے بیان میں کھل کر کہا تھا کہ شام میں اس ملک کے فوجیوں کی موجودگی اس کے تیل کے کنوؤں کی وجہ سے ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ترک صدر دہشت گردوں کو شمالی شام میں بسانا چاہتے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شام کے وزیر خارجہ فیصل المقداد نے روس شام کوآرڈینیٹر وفود کے مشترکہ اجلاس میں اقوام متحدہ سے وابستہ فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اردوغان کی تما اور شام میں دہشت گردوں کو اس علاقے میں بسانے کے پروگرام کی مذمت کریں جسے ترکی امن زون کہتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے مئی کے مہینے میں شامی سرحدوں میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے مقصد کا اعادہ کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ انقرہ شام سے ملحق اپنی سرحدوں پر 30 کلومیٹر وسیع سیکورٹی بیلٹ کو مکمل کرے گا۔ غاصب اسرائیلی حکومت نے صہیونی کالونی کی جانب دو راکٹ فائر کیے جانے کے بہانے غزہ کے مرکزی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حالیہ مہینوں میں فلسطینی عوام پر صہیونی فوجیوں کے حملوں اور فائرنگ میں تیزی آ گئی ہے اور ان حملوں کے نتیجے میں اب تک متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے گزشتہ روز شمالی غزہ پٹی کے بیت حانون علاقے پر بمباری کی تھی، جبکہ آج صبح غزہ سے اسخلان صہیونی کالونی پر دو راکٹ فائر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ صہیونی کالونی اسقلان کی جانب راکٹ فائر کیے جانے کے بعد صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے آج ایک بار پھر غزہ کے مرکزی علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے ان فلسطینیوں پر بھی فائرنگ کی جو جنوبی غزہ پٹی میں واقع خان یونس شہر کے مشرقی حصے میں حائل رکاوٹوں کے قریب جا رہے تھے۔ یورپی ممالک فرانس، جرمنی، اٹلی اور رومانیہ کے درمیان یوکرین کو فوری طور پر نمائندہ حیثیت دینے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک نے یورپی یونین کی رکنیت پر مبنی یوکرین کی درخواست کی پرزور حمایت کرتے ہوئے اسے فوری طور پر نمائندہ حیثیت دینے پر تاکید کی ہے۔ اس بات کا اعلان یورپی ممالک کے حکام نے یوکرین کے دورے کے موقع پر کیا۔ فروری میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد فرانسیسی صدر، جرمنی کے چانسلر، اطالوی وزیر اعظم اور رومانیہ کے صدر کا یہ پہلا مشترکہ دورہ ہے۔ ایران کی قومی ویٹ لفٹنگ ٹیم نے ایشیا پیسیفک ایشیائی اوپن چیمپئن شپ میں 2 سونے، 2 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے جیت لیے ہیں۔ جنوبی کوریا میں جاری ایشیا پیسیفک پیرا ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں 107 کلو گرام کی کیٹیگری میں ایرانی پہلوان علی اکبر غریب شاہی نے 254 کلو گرام وزن اٹھا کر 2 سونے کے تمغے جیت لیے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق علی اکبر غریب شاہی مجموعی طور پر 498 کلو گرام کے ریکارڈ کے ساتھ کانسی کے 2 تمغے حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ ایران کے ایک اور نمائندے سامان رضی نے 107 کلو گرام کی کیٹیگری میں 233 کلو گرام وزن اٹھا کر چاندی کے 2 تمغے جیتے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام اسلام پلس اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ خدا حکیم و دانا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو فضول و ابس ہو، تو طبیعی اور اجتماعی بلائیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں کیا یہ فضول نہیں ہیں جو انسان کے اپنے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟
جی بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ حکیم ہے اور عادل ہے، تو یہ طرح طرح کی بلائیں کائنات میں کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ یہ مشکلات، طوفان کی مشکل ہے، زلزلے کی مشکل ہے، سونامی کی مشکل ہے، یا بہت سے امراض ایسے پائے جاتے ہیں جس میں مومنین، غیر مومنین، کفار و مشرکین سب مبتلا ہیں، اللہ حکیم اور عادل ہے، تو یہ سب بلائیں کیوں پیش آ رہی ہیں اور اللہ ان کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور معقول سوال ہے اور عقل کے ذریعے اسے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ یہ عالم ہستی، عالم مادہ ہے، مادے کے اپنے کو تقاضے ہیں اور اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ یہ نظام مادی جو ہے یہ سب اس کی وجوہات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نظام مادہ کے یہ تقاضے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اگر اس کو اس کے تقاضوں سے الگ کر دیا جائے تو اس کا پھر عالم مادہ ہونا باقی نہیں رہ جائے گا، اس کی مادیت ختم ہو جائے گی، اس کی حیات بدل جائے گی، چونکہ یہ چیزیں اور عالم مادہ میں اس کا ظہور یا آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں عالم مادہ ہوگا وہاں یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ لازم و ملزوم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتی ہوں، اور اگر انہیں جدا کیا جائے تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہ رہیں۔ عالم مادہ کے یہ سب تقاضے ہیں، لہٰذا انہیں عالم مادہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عالم مادہ کی تخلیق ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ ہم ان سب بلاؤں کو، طوفانوں کو، سرد و گرم زمانہ کو، بیماریوں کو جدا نہیں کر سکتے، یہ اس کا لازمہ ہے عالم مادہ کا۔ اگر ان سب کو جدا کیا جائے تو عالم مادہ نہیں رہ جائے گا، اور یہ مقصدیت کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ جیسے سورج ہے، اب کوئی یہ کہنے لگے کہ سورج کی روشنی ہمیں تو بہت پریشان کرتی ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں نقصان بھی ہے، اس کی دھوپ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، حالانکہ سورج بہت مفید شے ہے، لیکن اس کی زیادہ روشنی بعض لوگوں کو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی دھوپ ہمیں جہاں فائدہ پہنچاتی ہے نقصان بھی دیتی ہے، جس سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں نور کی ضرورت نہیں ہوتی، نور خورشید کی، سورج کی روشنی کی، اور ہر وقت ہمیں دھوپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں لیکن ایک خاص مقدار میں، یہ مضر بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سورج سے اس کی روشنی کو جدا کر دیا جائے، اس کی دھوپ کو جدا کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر سورج سے نور کو جدا کر دیا جائے یا دھوپ کو جدا کر دیا جائے تو وہ پھر سورج ہی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے، جن کے انتظامات آج دنیا نے کر رکھے ہیں، کبھی کبھی بادل بھی مانے ہو جاتا ہے تو روشنی اور دھوپ میں کمی ہو جاتی ہے، ورنہ ہم ایسے مکانات بناتے ہیں، ایسے انتظامات کرتے ہیں جس سے دھوپ سے بچا جا سکے، اس کی روشنی سے بچا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ عالم مادہ ہے، سورج کی روشنی اور دھوپ کی طرح اس میں بلائیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، امراض بھی ہیں، انہیں بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے عقل دی ہے انسان کو، شعور دیا ہے، ترقیاں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، طب کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹری کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، انہیں ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو گھٹانے اور ان کو کم کرنے کا یا ان بیماریوں سے شفا پانے کے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، چونکہ عقل انسانی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ چنانچہ ان سے بچنے کے لیے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے طریقہ علاج ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیے، آگے چل کے بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے۔ لہٰذا عالم مادہ میں جو بھی کچھ رونما ہو رہا ہے اس سے اللہ کی حکمت اور اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے کہ کل روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محضر میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اگر یہ آیت صحیح اور درست ہے تو ہمیں قرآن کو ترک ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے نبی کی بات سچ ثابت ہو سکے۔
یہ سوال بہت بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے چونکہ تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کی گرویدہ ہے، تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کے تابع ہے، اور سب کے سب مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک عمل میں بھی رسول اسلام سے نافرمانی نہ کر پائیں۔ لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کو سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے متمسک ہیں، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب روز محشر ہوگا اور پیغمبر اکرم ستون محشر پکڑ کر اس امت مسلمہ کی شکایت کریں گے کہ پروردگار، یہ میری وہ امت تھی کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم متمسک ہیں اس کتاب سے، اور رسول اکرم ہماری شکایت بھی کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، لیکن اس سے متمسک ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ واقعا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہماری وہ امت تھی کہ جس نے سب سے بڑے امر قرآن پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اکرم کی یہ شکایت بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو پھر ہماری بخشش کا کوئی ساز و سامان نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات الہی کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ آیت دعویٰ کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم روز محشر یہ شکایت کریں گے، اور اگر ہم نے عمل کر لیا قرآن کریم کی باتوں پر تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ مومن کی شان ہی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تفسیر بدل دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی بدل دیں اور پھر ہم یہ سوچے کہ نہیں، ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ خداوند عالم قیامت میں اس گروہ کو اندھا کر کے اٹھائے گا کہ جس نے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمارے چہروں پر تو آنکھیں تھی، ہماری آنکھیں کہاں چلی گئی، بینائی کہاں چلی گئی؟ تو خداوند عالم کہے گا کہ تم نے میرے ذکر کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، آج میں نے اسی وجہ سے تمہاری بینائی لے لی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کی اس شکایت کے مجرم نہ بن جائیں، اور ہم قرآن کریم سے ایسے جڑے رہیں کہ قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا ہو جائے۔
کیا اس حقیقت پر کوئی تاریخی سند موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صاحب فرزند تھے؟ اگر ہاں تو امام علیہ السلام نے اپنے اموال کے بارے میں کیوں اپنی ماں کو وصی قرار دیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، تمام علماء شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے. ہم شیعوں کے ہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے. لیکن اہل سنت والجماعت میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے یا صاحب فرزند نہیں تھے. اور سنت والجماعت میں سے بعض اہل تاریخ اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے. ان میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں سنت والجماعت کے، جن کا نام ہے ابن عسیر. ابن عسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے، صاحب فرزند تھے، اور ان کے فرزند کا نام محمد تھا، جن کے بارے میں شیعہ افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سامرا کے سرداب میں جا کے غائب ہو گئے اور شیعہ ان کے ظہور کے منتظر ہیں. اسی طریقے سے ذہبی نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کی تائید کی ہے کہ شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ولد اور صاحب فرزند تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے تو آپ نے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار کیوں دیا تھا؟ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے مصلحت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ حجت خدا کی جان کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد کی موجودگی میں ظاہری اعتبار سے تمام امور کو اپنی بہن زینب کے حوالے کیا تھا، اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ یزیدیوں کی نگاہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ جائیں اور وہ ان کو قتل نہ کریں. تو حجت خدا کی حفاظت کے لیے کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امام کسی مقدس خاتون کو اپنا وصی بنا دیتا ہے، جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب کو اپنے تمام امور کا وصی قرار دیا. اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت آخر خدا کی حفاظت کے لیے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار دیا تاکہ یہ اللہ کی حجت ظالمین کی نگاہ سے مخفی رہے اور قتل سے محفوظ رہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کیوں واجب ہے؟ ویسے بھی ہم کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں ہستی اور وجود سے نوازا ہے؟ کیا یہ اس خالق ہستی کی بے احترامی نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں شکر کے معنی سمجھنا ہوگا کہ شکر کہتے کسے ہیں. شکر کہتے ہیں لغت میں کہ سب سے پہلے ذہن میں نعمتوں کا تصور کرنا، پھر اعضاء و جوارح کے ذریعہ اپنے کردار اور رفتار کے ذریعہ اس کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں شکر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر منعم واجب کیوں ہے، کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، شکر ایک فطری امر ہے، ایک درونی امر ہے۔ ہر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف نظر ڈالے اپنے اندر، تو وہ اس بات کو محسوس کرے گا، خود بخود اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، کچھ نعمت دی ہے، تو اس سے ہم غافل نہ رہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر خود ہمیں جھجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ ہم نے، اس نے بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، ہم نے کیوں شکریہ ادا نہیں کیا۔ بس یہ ایک درونی امر ہے، فطری امر ہے، اور عقلاء عالم بھی اس کی مذمت کریں گے کہ بھائی کسی نے احسان کیا تھا تمہارے ساتھ تو کم سے کم تمہیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور عقلاء کہتے ہیں کہ تو حیوان سے بدتر ہے، اس لیے کہ بہت سارے حیوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا احسان بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ بس جب اگر ہم فلسفے کو سمجھ لیں کہ شکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے، تو ہمیں باقاعدہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر کرنا بے معنی نہیں ہے اور شکر بے ہدف بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ شکر ہم کیوں کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انسان شکر کرے لیکن وہ اس بات کی تمنا رکھے دل میں کہ یہ بھی ہماری قدردانی کرے، لیکن خالق کائنات ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر پوری کائنات بھی کفران نعمت کرے نا، تو اس کی کبریائی پہ ذرہ برابر اثر آنے والا نہیں ہے، فرق آنے والا نہیں ہے۔ وہ غنی علی الاطلاق ہے، اس کے وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ جب وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ بنیاز ہے تمام چیزوں سے، اس کے وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو بس یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہم کرنا کیوں واجب ہے، اس لیے کہ یہ ایک فطری امر ہے۔ جس نے بھی نعمت دی ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہے، بے نہایت نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہے، مادی نعمتیں دی ہیں، مانوی نعمت دی ہیں، اس کے مقابل میں عقل بھی کہتی ہے، فطرت بھی کہتی ہے، عقلا بھی کہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں۔ اور یہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں پروردگار عالم کا، وہ اس کا پرافٹ، اس کا فائدہ خداوند متعال کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کا سارا فائدہ ہم کو ملتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات اگرچہ بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ شکر کرو، اس لیے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اس کفران نعمت کی کچھ ناہنجاریاں ہیں، کچھ وہ خود بخود انسان کو جو ہے وہ آئیں گے۔ جیسے یہ کہ کفران نعمت جو ہے عذاب کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کریں گے، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب شدید ہے۔ کیوں عذاب شدید ہے؟ اس لیے کہ خود کفر کا لازم ہے۔ اگر انسان کفر کرے گا تو نعمتیں کم ہو جائیں گی، کفر کرے گا عذاب کا شکار ہوگا، اور جب انسان شکر کرے گا تو اپنے انسان اصلی مقام تک پہنچ جائے گا شکر کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان شاکر ہوگا تو شکر، یعنی ہر وہ قوم، ہر انسان جو شکر کرتا ہے، شکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اس نعمت کا مستحق تھا۔ اللہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو نعمت نہیں دیتا، اور بغیر کسی دلیل کے نعمت لیتا بھی نہیں ہے۔ بس انسان اگر شاکر ہوتا ہے تو نعمتیں اضافہ ہوتی ہیں، نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکے۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے، جیسا کہ روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سب سے بہترین، سب سے برتر شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ لہذا خدا کا شکر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا شکر کرنا، اس کا فائدہ خود ہمیں انسان تک پہنچتا ہے۔
ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، دیگر اعضائے خانہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ تو کیا ایک شوہر کی حیثیت سے مرد کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری اسلام نے مشخص کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کام کرنا چاہے, یہ کام کرنا چاہے, لیکن واقعی معنوں میں کیا مرد کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اسلام نے مشخص کیا ہے جہاں پہ حقوقی اور دوسرے حوالے سے ذمہ داریاں مشخص کی ہے عورت کی اور اس طرح سے ایک مرد کی, وہاں پہ اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی مشخص کیا ہے اور مرد سے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے. اسلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, اس کی تخلیقی اور طبیعی اور جسمانی قوت کو نظر میں رکھتے ہوئے پیدا کی ہے, اور جتنی اس کی ذمہ داری ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. لہذا ان روحانی اور جسمانی اور اس طرح سے تخلیقی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں بھی مشخص کی ہیں. دیکھیں, ان میں سے ایک ذمہ داری جو مرد پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھریلو ضرورتوں کو فراہم کرے. گھر میں جتنی مادی ضرورت ہے ان کو بھی فراہم کرنا مرد کے ذمہ ہے, اور پھر عورت کو سنبھالنا ان کے ذمہ ہے. اسی طرح سے مرد کے ذمہ یہ بھی چیز ہے کہ جو روحانی تقاضے ہے گھر میں, بچوں کو پیار چاہیے, بچوں کو محبت چاہیے, بلکہ خاتون خانہ کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے, عشق چاہیے, لہذا یہ چیزیں, یہ تقاضے بھی, اس چیز کا فراہم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہیں, اور یہ اخلاقی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے مرد کی. دیکھیں, یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص میری امت کا تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے اور اپنے اعضائے خانہ کے لیے خیر کا سبب ہو, بہتر ہو, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر ہوں. کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. جیسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سمیٹ کے اس شخص کے دامن میں جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و نیکی سے پیش آتا ہے. اس طرح سے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لیس منا من وسع علیہ ثم قطر علی عیالہ. فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی وہ مسلمان نہیں ہے, اور میں اسے اپنا امتی نہیں کہہ سکتا جسے اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے لیکن وہ اپنے اہل و عیال پہ تنگ دستی تنگ کرتا ہے, ان کو سختی کرتا ہے ان پہ, یعنی جتنا اسے خرچ کرنا چاہیے تھا, جتنا اسے دینا چاہیے تھا اتنا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ انہیں سختی کرتا ہے, مشکلاتوں میں ڈال دیتا ہے ان کو. اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی پاک کی ہے, فرماتے ہیں کہ اگر بازار میں داخل ہو جاؤ تو بازار سے ایک تحفہ لے کے اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے لے جاؤ. اور انسان جب اپنے اہل و عیال کے لیے ایک تحفہ لے کے جاتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے صدقہ لیا ہے کس کے لیے؟ محتاجوں کے لیے. لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس زاویے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے عیال کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اخلاقی طور پہ, کہ ہر زاویے سے مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ اخلاقی برتاؤ کرے, اس کے اندر حسن خلق ہو, اس کے اندر محبت ہو, اس کے اندر مہربانی ہو, اس کے اندر جود و بخشش کا وہ سخاوت کرنے کا ہنر اس کے اندر پایا جاتا ہو. لہٰذا یہ چیزیں اگر ایک مرد نظر میں رکھے گا تو اس گھر کو بہتر سے بہتر گھر بنا سکتا ہے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا
ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین.